السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نساء آیت نمبر 7. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. آج ہماری خاص طور سے وہ آیت ہے جس میں وراثت کے قانون کو فرض قرار دیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے. نصیبم مفرودہ کا لفظ آیا ہے اس کے لیے کہ یہ حصہ مقرر کیا ہوا ہے، فرض ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا. تو آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 7 سے، دیکھیے انشاءاللہ آیت نمبر 7 سے 10 تک ہم لوگ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للرجال نصیب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. مردوں کے لیے اس مال سے حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اس مال سے حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، خواہ یہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ، ہر ایک کا طے شدہ حصہ ہے یا ہر ایک کا حصہ مقرر ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ ہمارا دین اسلام ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، کوئی شعبہ ہمارے لیے ایسا نہیں چھوڑا گیا جس میں ہماری رہنمائی نہ کی گئی ہو. الحمدللہ اسلام کا جو نظام ہے، معاشی نظام ہو یا تقسیم میراث جو ہم کہہ سکتے ہیں، اس میں ان اصولوں کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے. یعنی خاندان کا استحکام، ایک مضبوط خاندان اسی وقت ہو سکتا ہے یا ڈیولپ ہو سکتا ہے جب دولت برابر سب میں گردش کرتی رہے، کسی ایک کے قبضے میں نہ آ جائے. اور یہ وراثت کا نظام دراصل خاندان میں دولت کو پھیلانے کا ذریعہ ہے. بہت ساری خرابیوں کا سدباب، یعنی ختم ہو سکتی ہیں وہ خرابیاں جب اگر ہم وراثت کے قانون پر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہوں. ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ جو خرابیاں پائی جاتی ہیں آج کے دور میں، وہ وراثت کے تعلق ہی سے ہیں. بعض اوقات کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ اس میں عورتوں کا حصہ ہی نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو جہیز میں دے دیا تھا بس وہی کافی ہے. ایسے ہی زمانے جاہلیت میں بھی تھا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ اے لوگوں، علم الفرائض سیکھو کہ وہ نصف علم ہے. یعنی آپ سوچیں کہ علم الفرائض، ایک تو اس کو علم الفرائض کہا گیا کیونکہ یہاں پر نصیب مفرودہ کا لفظ آ رہا ہے کہ یہ حصہ فرض کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہے، تو اس سے اس کو علم الفرائض کہتے ہیں. اور اس کو نصف علم، ہاف نالج بھی کہا جاتا ہے. آپ سوچیں کہ پورے دین اسلام کی ہاف نالج علم المیراث کو کہا گیا ہے، اس سے اس کی آپ اہمیت کا اندازہ لگائیے. اور یہ وہ علم ہے جو سب سے پہلے اٹھا لیا جائے گا. بعض صحابہ کے اقوال سے پتہ چلتا ہے کہ میراث کا علم ایسا ہوگا جو سب سے پہلے اٹھا لیا جائے گا، اور اسی لیے اس کو نصف علم قرار دیا گیا ہے. یعنی اس فن سے ہمیں آشنا ہونا چاہیے. جبکہ ہم مسلمانوں کا حال آج یہ ہے کہ بہت سارے احکامات کو جہاں پس پشت ڈال دیا ہے، پیچھے ڈال دیا ہے، اس سے کہیں زیادہ بے توجہی اور بہت زیادہ لاپرواہی ہم اس نصف علم کے ساتھ کر رہے ہیں، علم الفرائض کے ساتھ کر رہے ہیں. ہم نے رسم و رواج کو، مصلحتوں کو یا ضروریات کو آڑ بنا لیا، یا ان سب چیزوں کی آڑ لے کر، بہانے بنا کر ہم ان احکام کی، یہ احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں وراثت کے. اور کئی سو سالوں سے تقسیم میراث کے احکام کی نافرمانی ہو رہی ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ علم مسلمانوں میں گم سا ہو گیا ہے. یعنی اس کے بارے میں کوئی جانتا ہی نہیں ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خبریں تھیں وہ سچ ثابت ہو رہی ہیں کہ میری امت سے جو سب سے پہلے علم اٹھا لیا جائے گا وہ علم الفرائض ہے. آج ان علوم سے عدم دلچسپی، عدم واقفیت، لاپرواہی مسلمانوں میں عام پائی جاتی ہے. اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹاپک پر نہ کوئی لیکچرز ہوتے ہیں زیادہ، اس ٹاپکس پر نہ کوئی کورسز کروائے جاتے ہیں، نہ ہی اس ٹاپکس پر زیادہ کتابیں ملتی ہیں. ایون تفسیر میں بھی ہمیں اس کا زیادہ ذکر نہیں ملتا ہر جگہ. تو میں اور آپ، ہم سب مل کر کوشش کریں جو یہ علم جان رہے ہیں. جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم لوگ شریعہ کورس کرواتے ہیں انسٹیٹیوٹ کی طرف سے، اور شریعہ کورس میں ہمارا ایک چیپٹر پورا اس کے اوپر ہے، وراثت وصیت کے اوپر ہے. تو ہم زیادہ سے زیادہ جگہوں پر اس کو عام کریں، زیادہ سے زیادہ اویئرنیس پھیلائیں اس کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں کیا حکمتیں پوشیدہ رکھی ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ چاہے وہ مال تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، سب ہر مال تقسیم طلب ہوگا. ہمارا دین ایک جامع اور مکمل دستور حیات ہے. یعنی ہم کو زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کا جو سماج تھا، اس وقت کے جو رسم و رواج تھے، ان سب کو آپ نے ختم کیا. لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، انہیں وراثت میں حق نہیں ملتا تھا، بلکہ عورتیں خود ایک مال وراثت سمجھی جاتی تھیں. جیسے مال کو تقسیم کیا جاتا ہے، ایسے عورتوں کو تقسیم کیا جاتا تھا. عورتیں اس وقت کسی ترقی میں، کسی معاملے میں حصہ نہیں لے سکتی تھیں، ہر قسم کے حقوق سے محروم تھیں. لیکن جب اسلام آیا تو الحمدللہ اسلام نے عورت کی حیثیت کو اس قدر بڑھایا ماشاءاللہ کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی جس طرح عورتوں پر مردوں کے حقوق واجب ہیں، اسی طرح عورتوں کے حقوق بھی مردوں پر واجب ہیں، سبحان اللہ. اور یہ بھی کہا گیا کہ عورتیں مردوں کے ہم پلہ ہیں، یعنی کوئی کمی نہیں ہے عورتوں میں. ہاں، جسمانی لحاظ سے کچھ کمی زیادتی ہو سکتی ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے اور عبادات کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عورتوں کو میراث میں حصہ دلوایا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، ابھی ہم آگے پڑھیں گے. لیکن آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ وراثت کی تقسیم میں مسلمانوں نے بہت ساری رد و بدل کر دی ہے، لڑکیوں کو وراثت سے محروم کر دیا ہے، اور بلکہ وراثت کی تقسیم کی ہی نہیں جاتی ہے. تو بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ آج ہم اللہ تعالیٰ کے ایک نہیں کئی احکامات کی نافرمانی کر رہے ہیں اور اس میں مبتلا ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. مال دراصل اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور یہ مال کی تقسیم اسی طرح کی جائے گی جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. ہم خود سے اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے اس کا پورا طریقہ بتا دیا سورہ نساء میں، اور کوئی اس میں جو بھی رد بدل کرے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرے گا. اس بارے میں ہم کو صحابہ اکرام کے کچھ آثار ملتے ہیں اور کچھ موقوف روایات ملتی ہیں. موقوف کا مطلب ہوتا ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تو نہیں جاتی ہیں روایت، لیکن صحابہ سے ثابت ہے. اسی بنا پر اس کو نصف علم قرار دیا گیا ہے. تو اس کو موارث، علم الفرائض کو موارث یعنی وراثت سے ریلیٹڈ آیات کہا جاتا ہے. اس کی فضیلت اور اہمیت یہ ہے کہ خود حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من یرید اللہ بہ خیر یفقہ فی الدین، کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. تو ایکچولی ہم وراثت کا علم سیکھیں گے تو یہ دین کی سمجھ ہی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اسے ہمیں ضرور سیکھنا چاہیے. ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے، صحیح مستدرک علی الصحیحین میں یہ حدیث لکھی گئی ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرائض کی تعلیم حاصل کرو اور لوگوں کو اس کی تعلیم دو، کیونکہ میں تو ایک شخص ہوں جس کی روح قبض ہوگی، علم اٹھا لیا جائے گا، حتیٰ کہ دو شخص کسی مسئلے میں مختلف ہوں گے تو انہیں فیصلے کے لیے کوئی میسر نہ ہوگا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین کی معلومات ہمیں حاصل کرنی چاہیے. اور موقف روایت ہمیں ملتی ہے. موقف کا مطلب ہوتا ہے کہ جو رسول اکرم تک نہیں پہنچتی ہے ڈائریکٹ، تو ہم تک یہ بات پہنچی ہے. ہو سکتا ہے صحابہ کا جملہ ہو، یا ہو سکتا ہے رسول اکرم نے فرمایا ہو، کہ یہ روایت مرفوع روایت نہیں ہے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرائض یعنی وراثت کا علم حاصل کرو اور لوگوں کو اس کی تعلیم دو، کیونکہ یہ نصف علم ہے اور یہ علم بھلا دیا جائے گا، یہ میری امت سے چھینے جانے والی پہلی چیز ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. سفیان بن عوینہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نصف علم قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ اسے ہر ایک کا واسطہ پڑے گا. اور حافظ ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نصف علم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مکلفین سے متعلق احکام اور مسائل دو طرح کے ہیں. ایک نو کا تعلق زندگی اور حیات سے، جبکہ دوسری نو کا تعلق موت کے بعد سے، اور یہی دوسری چیز فرائض ہے. یعنی یہ جو وراثت ہے مرنے کے بعد ہی تقسیم ہوتی ہے نا، لہٰذا اس کا جاننا ضروری ہے. اور ابو داؤد عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ یعنی وہ کہتے ہیں، ایک صحابی کا جملہ ہے کہ علم تین چیزیں ہیں، محکم آیت، ثابت شدہ سنتیں، اور فرائض کی عادلانہ تقسیم، باقی سب اضافی امور ہیں. یعنی تین قسم کے علم ہیں، ایک تو محکم آیت سے ریلیٹڈ علم ہوتا ہے، دوسرا جو اللہ کے رسول سے ثابت شدہ سنت ہیں اس کا علم سیکھنا ضروری ہے، اور تیسرا فرائض کی عادلانہ تقسیم. یعنی اللہ تعالیٰ نے ورثے کے تعلق سے جو حکم دیا ہے، ورثے کے تعلق سے، تو اس کو تقسیم کرنا. تو یہ تمام چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ دولت خواہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اس کو تقسیم کیا جائے گا، اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. جو اس سے انکار کرتا ہے اس نے دراصل قرآن کا اور حدیث کا انکار کیا. اور بھی جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ موقف روایت ہمیں بہت زیادہ ملتی ہیں اس میں، کہ فرائض کا علم حاصل کرو اور لوگوں کو اس کی تعلیم دو، کیونکہ یہ نصف علم ہے اور یہ بھلا دیا جائے گا. فرائض سیکھو، لوگوں کو سکھاؤ، کیونکہ میں ایک ایسا آدمی جس کی روح قبض ہوگی، جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا. لہٰذا اس کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اس کے بارے میں جو کہنا تھا، عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ فرائض کا علم حاصل کرو کیونکہ یہ تمہارے دین کا حصہ ہے. ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور فرائض سے اچھی طرح واقف نہیں، وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ دونوں ہاتھ بغیر سر کے. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جس شخص نے سورہ نساء کو پڑھا اور حاجب و محجوب, یعنی وہ کون سا قریب رشتہ دار ہے جو دور کے وارث کو محروم کر دے, اور وہ دور کا کون سا وارث ہے جو قریبی وارث کی وجہ سے محروم ہو جائے, تو اس کو اس کا علم نہیں ہوا. اگر اس نے اس کا علم نہیں جانا تو اس نے سمجھا قرآن پڑھا ہی نہیں, اور اگر جس نے اس کا علم جان لیا سورہ نساء پڑھ کر فرائض, تو اس نے فرائض کو جان لیا. اور ایک اور تابعی ہے, بہت مشہور تابعی ہے عاصم, وہ کہتے ہیں کہ فرائض اور سنت کو ایسے ہی سیکھو جس طرح تم قرآن کو سیکھتے ہو. تو سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی تقسیم کی ہے اور اس کے بارے میں واضح احکامات ہمیں دے دیے ہیں. کچھ چند ٹرمز ہے جو آپ اگر لکھ لیں گے تو زیادہ اچھا ہو جائے گا آپ کو, یا آپ اس کو یاد کر لیں گے تو زیادہ اچھا ہوگا. ترکہ کہتے ہیں, مرنے والا جو مال چھوڑ جائے اس کو ترکہ کہتے ہیں, اور ترکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, یعنی اس میں منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد, یعنی کسی بھی جائیداد کی کوئی بھی قسم ہو وہ سب اس میں آ جائے گی. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو نقدی ہے یعنی کیش ہے بس وہی ہوگا, یا جو زمینیں اور جائیداد ہے بس وہی ہوگا, نہیں, بلکہ جو بھی چیز ہو, چاہے وہ برتن ہو, چادر ہو, کپڑے ہو, سب چیز, ہر چیز تقسیم طلب ہے. ٹھیک ہے, وارث جو مرنے والے کے قریبی جو رشتہ دار ہوں گے وہ وارث کہلاتے ہیں, اور اس کی جمع ورثہ ہے, اور ورثہ جو چھوڑ جاتا ہے, جو مال وہ چھوڑ جاتا ہے اس کو ورثہ بھی کہتے ہیں, اور یا پھر ترکہ بھی کہتے ہیں. اور کچھ اس میں اصول یہ بتائے گئے ہیں کہ الاقرب فالاقرب, یہ بات یاد رکھیں کہ جو قریبی رشتہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے کوئی جو دور کا رشتہ دار ہے وہ محروم ہو جائے گا. یعنی مال تقسیم جب ہوگا, ورثہ جب تقسیم کیا جائے گا, تو اس کے وارث قریبی لوگ ہوں گے, دور کے لوگ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ اصول آپ ہمیشہ یاد رکھیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ للرجال نصیب مما ترك الوالدان والاقربون, کہ مردوں کے لیے ہے جو کچھ چھوڑا ہے والدین نے اور رشتہ داروں کے لیے. وللنساء نصیب مما ترك الوالدان والاقربون, اور عورتوں کے لیے جو کچھ چھوڑا ہو والدین نے یا قریبی رشتہ دار, جس کا وہ وارث ہو سکتا ہے, قریبی رشتہ دار. مما قل منه او قصر, چاہے وہ تھوڑا ہو چاہے وہ زیادہ ہو, یہ بہت ہی اہم بات ہے, کیونکہ ہمارے پاس سمجھتے کہ تھوڑا چھوٹا موٹا ہے, اگر کچھ بچا ہے تو اس کو تقسیم کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو اب دیکھیں, اس میں سب سے پہلی بات جو ہمیں پتہ چل رہی ہے, للرجال نصیب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترك الوالدان والاقربون, کہ مردوں اور عورتوں دونوں کا ہے. زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ عرب اپنی جابریت اور قساوت قلبی کی وجہ سے, یعنی سخت دلی کی وجہ سے, کمزوروں اور عورتوں کو یا بچوں کو وراثت سے محروم کر دیتے تھے. کہا جاتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ صرف جو طاقتور مرد ہیں انہی کو وراثت ملے گی, یا انہی کو حصہ ملے گا, اور یا وہ جو لوگ جنگ اور جدل کر سکتے تھے ان کو حصہ ملے گا, کمزوروں کو نہیں ملے گا. بس الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی حکمت یہاں پر نازل فرمائی, اور اللہ تعالی نے ارادہ کیا کہ اپنے بندوں کے لیے وراثت کا ایسا قانون بنا دے جس میں ان کے مرد اور عورتیں, طاقتور اور کمزور, سب برابر ہوں. اللہ تعالی نے وراثت کا ایسا قانون نازل فرمایا اور ایسا حکم نازل کیا کہ یہ قیامت تک جاری اور ساری رہے گا, اور اس میں عورتوں کو اور بچوں کو حصہ ملے گا. تو یہاں سورہ نساء میں وہی احکامات بتائے گئے ہیں, اور اس سے پھر جو کچھ زیادتیاں ہوتی تھی بچوں اور عورتوں کے ساتھ وہ سب کچھ ختم کر دیا گیا. تو مردوں کے لیے بھی حصہ ہے جو کچھ ان کے ماں باپ چھوڑ جائیں, ترکہ چھوڑ جاتے ہیں. اقربن اور رشتہ دار, یعنی خاص کے بعد عام کا ذکر آیا ہے, یعنی پہلے تو والدین کے حصے میں سے اولاد شریک ہوتی ہے, اور جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں ان سے بھی حصہ مل سکتا ہے اگر اولاد نہ ہو تو اس صورت میں. پھر وللنساء نصیب مما ترك الوالدان والاقربن, عورتوں کے لیے بھی اس طریقے میں سے حصہ جو والدین اور دوسرے اقارب چھوڑ جائیں اور فوت ہو جائیں. تو یہاں پر اسے بتایا جا رہا ہے کہ مرد اور عورت اس میں برابر ہیں, یعنی ان کو ہر حال میں ورثہ ملے گا, ترکے میں سے حصہ ملے گا ان کو, چاہے وہ بچے ہوں یا وہ عورتیں ہوں, یا شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ہوں. نصیبم مفرودہ, یعنی اللہ تعالیٰ نے جو علم اور حکمت والا ہے اللہ تعالیٰ, اس نے ہر ایک کا حصہ مقرر کر دیا ہے. ان مقرر کردہ حصوں کا کوئی اب خود سے فیصلہ نہیں کر سکتا, اسی لیے کہا گیا ہے کہ وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ان کے حصے مقرر کر دیے تو آپ اپنی طرف سے ان کو کچھ اور نہیں دے سکتے. ایک اور خاص بات جو یاد رکھنے کی ہے کہ یہاں پر ایک ہی آیت میں پانچ باتوں کا حکم دے دیا گیا ہے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کتنی اللہ تعالیٰ کی آیات حکمت سے بھری ہوئی ہیں. ایک پہلا یہ ہے کہ میراث صرف مردوں کا حصہ نہیں بلکہ عورتیں بھی اس کی حقدار ہیں. دوسرا یہ کہ میراث ہر حال میں تقسیم ہوگی, چاہے وہ کم ہو یا زیادہ, کتنی بھی ہو. یہاں تک کہ اگر مرنے والے نے ایک چادر چھوڑی ہے اور اس کے چار وارث ہیں تو چار حصوں میں چادر تقسیم ہوگی. یہ الگ بات ہے کہ کوئی ایک دوسرے کا حصہ خرید لے, پھر تیسرا یہ کہ اس آیت سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ وراثت کا قانون ہر قسم کے اموال پر جاری ہوگا، چاہے وہ منقولہ ہو یا غیر منقولہ، زرعی زمینیں ہوں یا صنعتی یعنی کوئی فیکٹریز وغیرہ ہوں، یا کسی اور صنف مال میں شمار ہوتے ہوں، یعنی کسی بھی قسم کا مال ہو، کپڑے ہو، زیورات ہو، جیولری ہو، کیش ہو، سب میں، سب ہر چیز تقسیم ہوگی. چوتھا، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ میراث کا حق اس وقت پیدا ہوتا ہے جب مورث کوئی مال چھوڑ مرا ہو، یعنی میراث اسی وقت تقسیم ہوگی جبکہ مرنے والے نے کچھ چیز چھوڑا. اگر مرنے والے نے کچھ چھوڑا ہی نہیں تو پھر میراث کیسے تقسیم ہوگی. پانچویں بات یہ پتہ چلتی ہے کہ قریب رشتہ دار کی موجودگی میں بعید تر رشتہ دار میراث نہ پائے گا. ٹھیک ہے، والاقربون کا لفظ آتا ہے، قریبی رشتہ، قریبی رشتہ دار. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو قریب کے رشتہ دار ہوں گے وہ وارث ہوں گے، دور کے رشتہ دار نہیں ہوں گے. یہ اصول ہے وراثت تقسیم کرنے کا، الاقرب فالاقرب، کہ جو قریب قرابت داری ہو اور ثابت بھی ہو تو تب ہی اس میں سے حصہ پائیں گے. تو آپ دیکھیں کہ اب اگر ہم اس کے مقابلے میں اپنے یہاں کے معاملات دیکھیں، اپنے یہاں کے حالات دیکھیں، تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ آج ہمارے یہاں پر کیا معاملات ہیں. پہلی بات تو وراثت کبھی تقسیم ہی نہیں کی جاتی ہے. جب کوئی انتقال ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اچھا، اگر کوئی جیسی وراثت کی بات کرے تو کہتے ہیں کہ لو ابھی کفن میلا نہیں ہوا، مرنے کو چار دن نہیں ہوئے اور ان کو جائیداد اور وراثت کی پڑی ہے. یعنی اس کو بہت ہی برا اور مایوب سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. مرنے کے بعد سب سے پہلے جو تقسیم کی جائے گی وہ اس طرح سے ہوگی کہ پہلے مرنے والے کا کفن دفن کا اسی میں سے انتظام کیا جائے گا، پھر اس کے اوپر کوئی قرض ہے تو وہ قرض ادا کیا جائے گا، ایون اس میں بیوی کا مہر بھی شامل ہوتا ہے. پھر تیسرا، اگر اس نے کوئی وصیت کی ہوگی تو وصیت پوری کی جائے گی، اور وصیت غیر وارثوں کے لیے ہوگی، وارثوں کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی، یہ بات بھی یاد رکھیں. اور چوتھا، پھر اس میں سے مال میں سے یعنی جو ورثہ کو ترکہ تقسیم کیا جائے گا، جو کچھ مال چھوڑا ہوگا اس نے اس میں سے وارثوں کو دیا جائے گا، یہ ترتیب ہے اس کی. تو ہمارے یہاں پر تو کئی سال ایک پیڑھی نہیں بلکہ دو دو پیڑھیاں گزر جاتی ہیں. ابھی جو معاملات ہمارے سامنے آئے ہیں، ابھی ہم لوگ صحیح بخاری پڑھ رہے تھے اور کتاب الوصایا پڑھ رہے تھے، اس میں سب وراثت سے ریلیٹڈ ہی احادیث ہیں اصل میں. تو اس میں یہی باتیں ہماری ڈسکس چل رہی تھی، اور ہمارا ہوم ورک بھی تھا اصل میں، یہی ہوم ورک دیا گیا تھا اسٹوڈینٹس کو کہ ہر کوئی اپنے اپنے خاندان میں سے کوئی دو لوگوں کی، تین لوگوں کی، تین خاندانوں کی رپورٹ بنائے، تحقیق کرے، ریسرچ کرے، معلومات کرے اور ایک رپورٹ پیش کرے ہمیں گروپ کی شکل میں، گروپ میں، کہ کہاں کہاں دولت صحیح طریقے سے تقسیم ہوئی. وراثت، مرنے والے کا جو مال تھا جس کا انتقال ہو گیا، تو اس کے گھر والوں نے وراثت صحیح اسلامی طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کی یا نہیں کی، آیا پھر اس میں سے عورتوں کو یا لڑکیوں کو حصہ ملا یا نہیں ملا، یا کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا کہ کسی کو زیادہ کسی کو کم دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کر دیے ہیں، میں اور آپ اس میں کچھ نہیں کر سکتے. اور وراثت تقسیم کب کی جائے گی؟ جب مرنے کے بعد ہی کی جائے گی. اور اس میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ ابھی تو 40 دن نہیں ہوئے، ابھی تو 10واں نہیں ہوا، ابھی تو 40واں نہیں ہوا، یہ سب خود ساختہ باتیں ہیں. پہلی بات تو 10واں اور 40واں کوئی اسلام میں ہے ہی نہیں، اور دوسری بات یہ کہ مرنے کے بعد سب سے پہلے وراثت تقسیم ہو جانی چاہیے، اس میں کوئی کسی کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ اچھا ابھی تو کفن بھی میلا نہیں ہوا. تین دن گزر جائیں، اگر تین دن کی اجازت دی ہے اللہ کے رسول نے کہ اگر تمہیں سوگ منانا ہی ہے، سوگ منانے کا مطلب یہ نہیں کہ بین کرنا اور رونا پیٹنا، یہ نہیں، بلکہ اگر تم اپنے آپ کو لوگوں سے ملنے جلنے سے روکنا چاہتے ہو تو تین دن تک تم سوگ منا لو، اس کے بعد، اس کے علاوہ تو سوگ منانا بالکل جائز نہیں ہے بیوی کے علاوہ کسی کو اور کو. تو وراثت مرنے کے بعد تقسیم کی جائے گی، اور چاہے مال بہت زیادہ ہو یا تھوڑا ہو، جیسے بھی آپ کو کہا گیا کہ چاہے وہ ایک چادر ہی کیوں نہ ہو، ایون گھر کے برتن ہیں، گھر میں برتن ہیں، کپڑے ہیں مرنے والے کے، اس کو بھی تقسیم کیا جائے گا. آپ اندازہ لگائیے کہ ایک بار کسی عالم دین کے وفات ہو گئی اور تمام بہت سارے لوگ وہاں موجود تھے، وہ سب کے سب بھی علماء ہی تھے. تو جیسے یہ سب لوگ عیادت کے لیے گئے ہوئے تھے وہاں پر ان عالم صاحب کے، تو جب ان کی موت واقع ہو گئی وہیں پر، تو انہوں نے فوراً ایک کسی آدمی نے اٹھ کر، جو وہاں پر موجود تھے، انہوں نے اٹھ کر چراغ بند کر دیا. لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے چراغ کیوں بند کیا، تو کہا کہ اب یہ چراغ اس کے وارثوں کا ہے، اس کا خود کا نہیں ہے، مرنے والے کا، تو وارث اجازت دیں گے تو ہی چراغ چلے گا، ادروائز نہیں. آپ سوچیں کتنا وہ لوگ خیال رکھتے تھے، باریکی سے خیال رکھتے تھے. آج تو ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مرنے والے کی جائیداد کوئی بھی، کوئی ایک پرسن، کوئی ایک ہی بیٹا، کوئی ایک ہی بیٹی اسی گھر میں رہ جاتے ہیں، یا وہ والدین کی وہی چیز استعمال کرتے ہیں، اور دوسرے بےچارے بھائی بہن محروم ہو جاتے ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں جس گھر میں وہ رہتے تھے اور والدین بھی اس گھر میں رہتے تھے، اب والدین کے مرنے کو کئی عرصہ گزر گیا لیکن وہ بیٹا یا وہ بیٹی وہ گھر نہیں چھوڑنے کو تیار ہے، کہتے ہیں ہم کیسے چھوڑیں گے، ہم کہاں جائیں گے. تو یہ تو آپ دوسروں کی زمین پر قبضہ کر رہے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ کسی نے اگر نہ حق کسی کی بالش پر زمین ہتھیائی تو اس کو 7 زمینوں کا توق پہنایا جائے گا. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، سوچے 7 زمینیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، کوئی ایسی ویسی کوئی حدیث نہیں ہے. آج کتنا ہمارے پر ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ بہنوں کا حق مار لیا گیا، بہنیں بیچاری پریشان ہیں، مانگ مانگ کے تھک گئی ہیں بھائیوں سے، اور بھائیوں نے اس وجہ سے قطع تعلق کر لیا اپنی بہنوں سے، یا بات چیت بند کر لی، قطع تعلق کر لی، رشتے توڑ دیے، ملنا جلنا ترک کر دیا کہ بہن نے حصہ مانگی ہے. حالانکہ وہ اپنا جائز حق مانگ رہی ہے، لیکن وہ جائز حق مانگنے پر بھی اس کو گناہگار قرار دے دیا جاتا ہے، اس کو بین کر دیا جاتا ہے. اور اسی لیے کئی بہنیں کے میکر نہ ٹوٹ جائے، ہمارا میکر برقرار رہے، اس بنا پر بہت ساری بہنیں بیچاری حصہ مانگتی نہیں ہیں، اپنا خاموش رہتی ہیں، صبر کر جاتی ہیں، یا ایک طرح سے ظلم ہے یہ. تو تھوڑا ہو یا زیادہ آپ کو تقسیم کرنا ہی پڑے گا. بہت سارے لوگ ایسا کہتے ہیں ہم کیا کریں، ہم کو بہت محبت ہے زمین سے، ہم اسے تقسیم نہیں کر سکتے. تو یہ محبت کا کیا کام آئے گی آخرت میں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرنا سکھا رہی ہے آپ کو یہ مال کی محبت. تو ایسے مال کی محبت کیا فائدے کی؟ تو مال تو گردش کرتے رہنا چاہیے نا، مال تو گردش کرنا چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وراثت کے قانون نازل فرمائے ہیں. تو لہٰذا مرنے کے بعد وراثت تقسیم ہوگی، اور چاہے مرنے والے نے تھوڑا چھوڑا ہو یا زیادہ چھوڑا ہو، ہر حال میں ورثہ ہے وہ تقسیم کیا جائے گا ہر حال میں. اس زمانے میں چھوٹے لڑکوں کو بھی وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا، لہٰذا کہا گیا کہ نہیں، ہر حال میں دینا ہے، اور نصیب مفروضہ کہا گیا. آپ اس سے خود اندازہ لگائیے کہ یہ فرض کیا ہوا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتا. پھر آگے کہا جا رہا ہے آیت نمبر 8 میں، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. اور تقسیم ترکے کے موقع پر اگر قرابت والے، یعنی جو غیر وارث ہیں، یتیم اور مسکین موجود ہو، تو انہیں بھی کچھ نہ کچھ دے دو، اور ان سے اچھے طریقے سے بات کرو. سبحان اللہ، کتنی اچھی تعلیم دی جا رہی ہے ہم کو. ہمارا دین ہمیں کتنے اچھے اخلاق سکھاتا ہے کہ یہاں پر جو وارث نہیں ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے وہ آ جائیں اور کوئی آس لگا کر بیٹھے، لہٰذا ان کو بھی کچھ دے دلا دو. ایسا نہ ہو کہ تم ان کو محروم رکھو اور وہ دل میں حسرت لیے واپس چلے جائیں. اور اگر تم کچھ دے نہیں سکتے تو کم از کم ان سے اچھی بات ہی کر لو. ایک حدیث ہمیں ملتی ہے صحیح بخاری کی، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہاں پر اس بارے میں ایک ہم کو عمل پیش کیا جاتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جب کوئی ایسا موقع آئے کہ آپ تقسیم کر رہے ہوں مال کو، اور جب کوئی رشتہ دار آ جائے تو اس کو بھی کچھ نہ کچھ دے دیا جائے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا خادم اس کے سامنے کھانا پیش کرے تو وہ اسے اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلائے، اور اگر ایسا نہ کر سکے تو اسے ایک یا دو لقمے عطا کر دے. تو کہا جا رہا ہے کہ یتیم ہو، مسکین ہو، فقرا ہو، جو مستحق قسم کے لوگ ہیں، تو اس مال میں سے جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی محنت کے عطا کر دیا ہے، تو ان کو بھی تم جتنا ہو سکے دے دو، کیونکہ ان کا نفس بھی اس کا خواہش مند ہے، اور ان کا بھی دل چاہتا ہے، وہ بھی انتظار میں کہ کوئی ان کو بھی دے. تو ان کی دل جوئی کی خاطر اتنا مال ان کو دے دو جس سے تمہیں نقصان نہ ہو اور ان کے لیے وہ فائدہ مند ہو جائے. اور صحابہ اکرام کا طریقہ یہ تھا کہ جب ان کے سامنے موسم کا پہلا پھل آتا تھا تو وہ اسے رسول اکرم کی خدمت میں پیش کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں برکت کی دعا فرماتے اور پھر وہاں موجود سب سے چھوٹے بچے کو عطا کر دیتے، یہ جانتے ہوئے کہ ننھا بچہ نہایت شدت سے اس کی خواہش رکھتا ہوگا. تو اب آپ سوچیں کہ واقعی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات بچے کیسے دیکھتے ہیں نا، جو چھوٹے بچے ہوتے. تو اس سے سمجھ لیں کہ جو فقراء اور مساکین ہوں گے ان کو بھی دل میں خواہش ہوگی کہ ہم کو بھی کچھ مل جائے، تو لہٰذا ان کو بھی کچھ نہ کچھ ضرور دے دلا دو. تو کہا جا رہا ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ ضرور دو، اور بلکہ اگر نہیں دے سکے تو کچھ اچھی بات ہی ان سے کر دو. تو یہاں پر ہمیں جو باتیں پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سب کے لیے حصہ ہے، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورت ہوں. تو اگر آپ کوشش کریں کہ اگر آپ، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ لکھنے کی صلاحیت دی ہے، آپ کچھ آرٹیکل لکھ سکتے ہوں یا کچھ اچھا میسج بنا سکتے ہوں، تو ایک اچھا سا میسج بنائیے. یہ اس جو قرآن تدبر و عمل میں یہ ہوم ورک دیا گیا ہے اصل میں، کہ اس میں دراصل آپ کو بتایا گیا اس آیت میں کہ عورتوں کی اہمیت، عورتوں کے حصے کی اہمیت، ان کے درمیان عدل، اولاد کے درمیان عدل، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ان کے آپ کو برابری کرنا ہے. ایسا نہیں کہ بیٹا ہے تو آپ اس کو کچھ بھی دے دیں اور بیٹی ہے تو اس کو کچھ بھی نہ دیں. تو آپ کو اس کی اہمیت پر ایک آرٹیکل لکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مرد اور عورت کا حصہ مقرر کیا ہے. مرد کو ٹھیک ہے ڈبل ہے، عورت کو آدھا ہے، کیونکہ عورت پر کوئی معاش کی ذمہ داری نہیں رکھی گئی. تو اس کی اہمیت پر ایک رسالہ یعنی ایک آرٹیکل لکھنا ہے. اور دوسری بات ہمیں یہ سیکھنے کو ملتی ہے، عورت کا حق ثابت شدہ ہے، کوئی اس کو اس حق سے محروم نہیں کر سکتا، کوئی اس کو اس حق سے الگ نہیں کر سکتا. تو لہٰذا اس کا حق بھی ادا کرنا چاہیے. زمانے جاہلیت میں لوگ عورتوں کی اور بچوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے، ان کو کچھ نہیں دیتے تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کا حق مقرر کر دیا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہمیں سمجھائی جا رہی ہے یہاں پر کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آتے ہیں آس اور امید لیے، تو لہٰذا ان کو بھی کچھ نہ کچھ ضرور دینا چاہیے، یعنی ہمیں اچھے اخلاق کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ آگے آئے دیکھیے آیت نمبر 9، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے چھوٹی چھوٹی اولاد چھوڑ جائیں تو انہیں ان کے متعلق کتنا اندیشہ ہوتا ہے، لہٰذا انہیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور جو بات کریں صاف اور سیدھی کریں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کی بیوی آئی تھی اللہ کے رسول کے پاس اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر، اور کہا کہ سعد بن ربیع کی بیٹیاں ہیں یہ، ان کے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے ہیں اور ان کے چچا نے سب مال پر قبضہ کر لیا ہے، تب ان کا میں نکاح کیسے کروں گی، ان کا تو نکاح بھی نہیں ہوگا، نہ کچھ پیسہ ہے پاس میں نہ کچھ ہے، ان کی پرورش کیسے ہوگی؟ تو تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور پھر اللہ کے رسول نے سعد کے بھائی کو بلایا اور فرمایا کہ ترکے میں سے دو تہائی تو سعد کی بچیوں کو دو اور آٹھواں حصہ ان کی والدہ کو، باقی جو بچے یعنی 24 حصوں میں سے صرف 5 حصے وہ تمہارا ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کتنے اچھے قانون ہمارے یہاں نازل کیے گئے نا قرآن میں ہمارے لیے، لیکن ہم کو معلوم ہی نہیں، اس کا علم ہی نہیں ہے ہم کو۔ تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ وہ عدل کرے۔ کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اس کا اگر کچھ ہو جاتا اور اس کے چھوٹے بچے رہتے تو وہ کتنا ڈرتا تھا اپنے بچوں کے بارے میں، کتنے فکر مند ہوتا تھا؟ تو لہٰذا ہر ایک کو اپنے آپ پر سوچنا چاہیے کہ میرے بچے کے ساتھ اگر کوئی ایسا سلوک کرے کہ ان کا مال کوئی ہڑپ کر جائے، ان کے مال پر کوئی قبضہ کر لینا جائے، تو کتنا مجھے برا لگتا۔ تو لہٰذا اپنے آپ پر اگر ہم رکھ کر سوچیں گے تو کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ آگے دیکھیے، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ جو لوگ ظلم سے یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، ان قریب وہ جہنم میں داخل ہوں گے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ پھر یتیم کے مال کی بات آئی، ہم دیکھ رہے کہ کتنی دفعہ یتیم کے مال کی بات کی جا رہی ہے پیچھے سے ابھی تک کے۔ تو یتیم کے مال کے بارے میں ہم کو ڈرنا چاہیے، کیونکہ یتیم کا مال کھانے والا سیدھا جہنم میں جائے گا یا وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے کہ ہم یتیموں کا مال، اللہ کرے کہ اگر ہمارے پاس ایسا کوئی معاملہ آئے تو ہم یتیموں کا مال ان کو انصاف کے ساتھ دینے والے بنے، اس میں ناجائز تصرف سے ہم بچیں، اور بلکہ ان کے حقوق کے لیے ہم آگے بڑھ چڑھ کر بات کرنے والے بنے تاکہ وہ اپنے حقوق سے محروم نہ کیے جائیں۔ کیونکہ معاشرے میں کوئی لوگ تو ایسے ہونا چاہیے جو یتیموں کی سرپرستی کریں یا ان کی طرف سے لڑیں یا ان کی طرف سے کھڑے ہوں، ان کے لیے سٹینڈ لیں تاکہ ان کو ان کا حق یا جائز حق ان کو ملے ان کا، یتیموں کا۔ تو اوپر قولن سدیدہ کی بات بھی آئی تھی، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی بات آئی ہے، تقوی کی بات آئی ہے، اور قول سدید کی بات آئی ہے، اور قول سدید مطلب صاف اور سیدھی بات ہوتی ہے، یعنی سٹریٹ بات کریں، صاف اور سیدھی بات کریں۔ تو یتیم سے ایسی بات کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے جس کی وجہ سے یتیم کا دل شکستہ نہ ہو، جو بات بھی کرو ان کے حق میں بھلائی کی ہونی چاہیے، اور چونکہ اس دور میں یتیم اور بیواؤں کے ساتھ بہت زیادہ ناروا سلوک ہوتا تھا، تو لہٰذا یتیموں کی خاطر یا یتیموں کی طرف سے سٹینڈ لینے کے لیے کہا جا رہا ہے، ان کے حق میں بات کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، ان سے بہتر سلوک کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور اللہ کرے کہ ہم یتیموں کا خیال رکھنے والے بنے۔ معاشرے میں جو بھی ایسے لوگ ہیں، غربا، مساکین یا جو محروم ہیں والد سے، ان کا ہم کو خیال رکھنا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
للرجال نصیب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصیب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا.